بسم اللہ الرحمن الرحیم. سامعین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. 3 مئی سن 2002، مسجد دار السلام باغ جنہ لاہور میں امیر تنظیم اسلامی ڈاکٹر اسرار احمد صاحب نے خطاب جمعہ میں پاکستان میں اسلامی نظام کیا اور کیسے کے موضوع پر خطاب فرمایا.
الحمدللہ وکفا والصلاۃ والسلام علی عبادہ الذین اصطفا، خصوصاً على افضلهم وخاتم النبيين محمد الامين وعلى آله وصحبه اجمعين، اما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة آل عمران، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. صدق اللہ العظیم. وعن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان. رواه الإمام مسلم رحمه الله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ربنا ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمين يا رب العالمين. آپ میں سے بہت سے حضرات کی نگاہوں سے آج ہماری گفتگو کا جو موضوع ہے وہ گزر چکا ہوگا روزنامہ نوائے وقت میں، کہ میری آج کی گفتگو کا موضوع ہے پاکستان میں اسلامی نظام کیا اور کیسے. تاہم اس سے پہلے آپ بھی متوقع ہوں گے، اور چونکہ ہمارے ملک میں ایک بہت بڑی ایکسرسائز ہوئی جس پر اربوں روپیہ خرچ ہوا ہے، اس میں واقعتاً یہ ہے کہ پورا ملک جو ہے گھوم رہا تھا گویا کہ ایک ہی مرکز کی گرد، یعنی ریفرنڈم 2002. اس کے بارے میں آپ چاہیں گے کہ میں بھی اپنے کچھ خیالات آپ کے سامنے پیش کر دوں. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو نتیجہ اب سامنے آیا ہے اور جو اس پر تبصرے ہو رہے ہیں اور جو اس کے بارے میں رائے عام طور پر پیش کی جا رہی ہے، اس کے اعتبار سے اسے جو انگریزی اصطلاح ہے ایکسرسائز ان فیوٹیلیٹی، ایک لا حاصل مشق قرار دیا جائے گا کہ جس سے کچھ حاصل نہیں ہوا. خاص طور پر جبکہ سپریم کورٹ نے جو فیصلہ دیا، اگرچہ صدر مشرف صاحب کہہ رہے ہیں کہ اس نے اسے قانونی قرار دیا، ایک حد تک بات صحیح ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ جو ان کا مطلوب ہے وہ اس سے حاصل نہیں ہوا. اس لیے کہ سپریم کورٹ نے یہ کہا کہ ہم دستور کے اعتبار سے فیصلہ نہیں کر رہے، پی سی او کے تحت کر رہے ہیں. ظاہر بات ہے اس وقت ملک کا نظام پی سی او کے تحت چل رہا ہے، پروویژنل کانسٹیٹیوشنل آرڈر، اسی کے تحت انہوں نے حلف اٹھائے ہوئے ہیں. گویا کہ اصل وقت جو آئے گا اس کے فیصلے کی اسسمنٹ کا وہ بعد میں آئے گا، وہ تو پارلیمنٹ جب آئے گی تبھی معاملات طے ہوں گے. تو گویا کہ انہیں اپنا اصل مقصود اس سے ہاتھ نہیں آیا ہے. وہ مرحلہ تو آ کر رہے گا اگر اکتوبر کے انتخابات ہو گئے، جیسا کہ گمان غالب ہے پارلیمنٹ آئے گی تو مسئلے اٹھیں گے، ان میں یہ مسئلہ بھی سر فہرست ہوگا، اور اس وقت جو بھی لے دے ہوگی، جو بھی گیو اینڈ ٹیک ہوگا، سیاسی جو بھی لوگ آئیں گے ان کے درمیان اور صدر صاحب کے مابین، اسی کا جو نتیجہ نکلے گا نکلے گا. تو اگرچہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ 20-21 دن جو ہے صدر صاحب ہمارے جو ہیں مشرف صاحب، انہوں نے واقعتاً سر توڑ محنت کی ہے، دن رات کی محنت کی. اس قسم کی محنت ہماری تاریخ میں یا تو کبھی بھٹو صاحب نے کی تھی اور پھر ایک زمانے میں نواز شریف صاحب نے بھی کی تھی، لیکن یہ کہ مشرف نے بھی جتنے جلسوں سے خطاب کیا، جتنی میٹنگ سے ملا، جتنے وفود سے ملا، تو وہ میں سمجھتا ہوں ریکارڈ ہے. اس میں اس نے اپنی محنت، اس اعتبار سے تو میں کہہ رہا تھا کہ ریفرنڈم جو ہے وہ ریئل ریفرنڈم ہوگا. لیکن جو نتائج سامنے آئے ہیں، اس پہ جو تبصرے آئے ہیں، جو شواہد سامنے آئے ہیں، جو لوگوں کی گواہیاں سامنے آئی ہیں، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس سے حاصل کچھ نہیں ہوا، بلکہ کچھ نہ کچھ کھویا ہے مشرف صاحب. بین الاقوامی تبصرے بھی ہیں اور شہر اور ہمارے ملک کے اندر بھی مبصرین کہہ رہے ہیں کہ اس کے نتیجے میں ان کا جو قد کاٹ ہے وہ بڑھا نہیں، گھٹا ہے. یہ جو نتائج کہہ رہے ہیں کہ 4.5 کروڑ کے قریب لوگوں نے ووٹ ڈالے، یہ ناقابل تصور ہے. وہ تو یہ کہ خدا کے واسطے جھوٹی نہ کھائیے قسمیں، ہمیں یقین ہوا، ہم کو اعتبار آیا. اگرچہ چیف الیکشن کمشنر صاحب نے جو اعلان کیا وہ اعوذ باللہ بھی پڑھی اور بسم اللہ بھی پڑھی اور سب اس کے بعد انہوں نے اعلانات کیے ہیں، اور میرے خیال میں ان کی حد تک شاید یہ اعلان صحیح بھی ہو. اس لیے کہ گڑبڑیں جو ہوئی ہیں وہ تو ووٹ ڈالنے میں ہوئی ہیں. اس کے بعد کا مرحلہ جو اکاؤنٹنگ کا ہے، انہوں نے جو بھی اس کے لیے نظام بنایا تھا، تو ان کے پاس تو اسی کی خبریں ہوں گی. ان کو ظاہر بات ہے کہ ملک کے اندر کیا ہو رہا ہے، پولنگ اسٹیشنز کے اوپر کیا ہو رہا ہے، اس کی تو ظاہر بات ہے کہ ان کے پاس معلومات نہیں ہے، واللہ عالم. لیکن ارشاد احمد قاری صاحب نے جو لکھا ہے وہ واقعی قابل توجہ ہے کہ حیرت ہوتی ہے کہ ایک ایسا ملک جس کے اہم ترین لوگ بھی اتنا سفید جھوٹ بولنے کو تیار ہوں، اس ملک کا کیا حشر ہوگا. تو جھوٹ پر تو اس ملک کا کاروبار چل رہا ہے. میں تو ہمیشہ سے کہہ رہا ہوں کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو غداری کی، جو بے وفائی کی، جو بدعہدی کی، اس کے نتیجے میں منافقت جو ہے وہ پوری قوم پر مسلط ہو چکی ہے. اور منافقت کی جو علامتیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہیں، ان میں سر فہرست جو ہے دونوں حدیثوں میں وہ جھوٹ ہے، اذا حدث کذب. اور میں کہتا رہا ہوں، آپ گواہ ہیں کہ ہمارے ملک میں تو صورت یہ بن چکی ہے کہ جو جتنا بڑا ہے اتنا ہی بڑا جھوٹا ہے، اتنا ہی بڑا خائن ہے، اتنا ہی بڑا وعدہ خلاف ہے. الا ماشاءاللہ. کالم نگار جو بھی آپ کے ملک میں ہیں، بہرحال یہ لوگ سیاسی ذہن بھی رکھتے ہیں، کچھ نہ کچھ معلومات بھی ہیں، ان کا تقریباً اجماع ہے یہ نتائج بالکل غلط ہیں اور ان کی کوئی عکاسی جو ہے وہ حقیقت کی نہیں کر رہے. اس اعتبار سے نوٹ کیا جائے تو 1977 کے مارچ کے الیکشن میں جو ہوا تھا، ریگنگ ہوئی تھی اور بڑی پیمانے پر ہوئی تھی، لیکن اس ریگنگ کے نتیجے میں جو ہے ایک دم ایک بڑی تحریک اٹھ کھڑی ہوئی تھی. نظام مصطفیٰ تحریک اصل میں تو احتجاجی تحریک تھی، انتخابی جو بھی دھاندلیاں ہوئی تھی اس کے خلاف، پھر اس کے بعد اس نے نظام مصطفیٰ تحریک کی شکل اختیار کی. لیکن اب کے حالات ذرا مختلف ہیں. اس وقت امریکہ بھی بھٹو صاحب کے خلاف تھا، آج امریکہ صاحب جو ہے ابھی اپنا ہاتھ جو ہے ان کی پشت پر رکھے ہوئے ہیں مشرف صاحب کے، جب تک کہ امریکہ کے نزدیک جو اس کے مقاصد ہیں افغانستان میں القاعدہ کے خلاف اور طالبان کے خلاف، جب تک کہ ان کی پوری طرح تکمیل نہیں ہو جاتی، اس وقت تک وہ مشرف صاحب کے پشت پر ہیں، سہارا دے رہے ہیں. اور جسے پی چاہیں وہ سہاگن. اس وقت دنیا کا معاملہ جو ہے سب عالمی سطح پر تو سب سے بڑی پاور وہی ہے. میں خود تو اپنے گھر میں مقید رہا اور گاہے گاہے ٹیلی ویژن دیکھتا تھا تو معلوم ہوتا تھا واقعی بڑا جوش و خروش ہے، بہت ہنگامہ ہے، بہت لوگ جو ہے آ رہے ہیں اور دھڑا دھڑ جو ہے ووٹ ڈالے جا رہے ہیں. واقعی یہ ٹیلی ویژن نے تو جو نقشہ پیش کیا تھا یہ نتائج اس کے بالکل مطابق ہیں. لیکن یہ کہ جو متعدد چشم دید گواہیاں خود میرے علم میں آئیں، ایک اہم سیاستدان صاحب نے بھی مجھے یہ فرمایا جو اس وقت ان کے الائز میں سے اتحادی ہیں صدر مشرف صاحب کے، کہ میں نے تو ایک ہی ووٹ ڈالا لیکن میرے ملازموں نے کئی کئی ووٹ ڈالے. میں نے کہا کیسے ڈالے، تو کیا وہ سیاہی والا مسئلہ نہیں؟ کہ سیاہی والے کا مسئلہ تو کہیں تھا ہی نہیں. اب یہ میں آپ کو ایک ملک کے اہم سیاستدان کی بات بتا رہا ہوں، باقی جو لوگ غور سناتے ہیں اور کہتے ہیں قیاس کنز گلستان من بہار مرا. بہرحال ابھی اصل فیصلہ تو معلق ہے، وہ تو جیسا کہ میں نے عرض کیا، اب اگر الیکشن ہو گئے تو اس کے بعد جو کچھ ہوگا. البتہ یہ کہ ابھی آتے ہوئے ایک اخبار کی سرخی میں نے دیکھی ہے، یہ جو دن کے دوپہر کے اخبار ہوتے ہیں، مشرف ہٹاؤ مہم شروع ہونے والی ہے. میرے خیال میں اس کا کوئی امکان نہیں ہے. سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ بہتر یہی سمجھیں گی کہ بجائے اس کے کہ کوئی مہم چلا کر کوئی ہنگامہ کھڑا کر کے الیکشن کے انعقاد کو مشکوک بنا دے، وہ یہی چاہیں گی کہ اپنی جتنی بھی قوت ہے اس کو وہ محفوظ رکھے الیکشن کے لیے. واللہ عالم. بہرحال یہ تو جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا، میں نے چند باتیں آپ سے کی ہیں ریفرنڈم کے بارے میں. میرا اصل کا جو آج کا جو موضوع ہے، پاکستان میں اسلامی نظام کیا اور کیسے. اس ضمن میں آپ کے علم میں ہے کہ ہم نے تنظیم اسلامی کی تاریخ کی سب سے بڑی مہم چلائی اخباری اشتہارات کی. 3 دن تک متواتر اشتہار آئے ہیں، نوائے وقت میں آئے، جنگ میں آئے، خاصے بڑے سائز کے اشتہار. اور پہلی مرتبہ میں نے ڈان میں بھی وہ اشتہارات شائع کرائے، اور مشرق جو ہے پشاور کا، تاکہ وہاں بھی اس کی کوریج ہو جائے. جہاں تک ہمارا موقف ہے وہ یہ ہے، جب تک اس ملک میں اسلامی نظام نہیں آتا، حکومت میں کوئی آئے کوئی جائے کوئی فرق واقع نہیں، لہذا ہمیں اسے کوئی دلچسپی نہیں. وہ جس کو فارسی میں کہا جاتا کہ خر آمد کے گاؤ رفت، یا گاؤ آمد کے خر رفت، گدھا آیا اور گائے چلی گئی، یا گائے آئی اور گدھا چلا گیا، کوئی فرق واقع نہیں. اس لیے کہ اس ملک کا اصل مسئلہ جو ہے، نہ اسے بحثیت ایک ملک استحکام حاصل ہو سکتا ہے، نہ اس کی سیاست میں کوئی استحکام پیدا ہو سکتا ہے، نہ یہ کہ یہاں کرپشن کا خاتمہ ہو سکتا ہے، نہ ہی یہاں غریبی کا خاتمہ ہو سکتا ہے. کسی شے کا کوئی مقصد ہمارا حاصل نہیں ہو سکتا جب تک کہ اللہ کے ساتھ جو بدعہدی ہم نے کی ہے وہ ختم نہ ہو، اس کا ازالہ نہ ہو، اور یہاں اسلامی نظام قائم نہ کیا. اس حوالے سے ہماری تو توجہ اسی ایک کام پر ہے. بہرحال یہ اشتہارات جو شائع ہوئے، اور خاص طور پر ڈان میں بھی آیا، اس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ انگریزی اخبارات میں بھی اب کچھ گفتگو شروع ہو گئی ہے. عابد اللہ جان صاحب ایک کالم نگار ہیں پشاور کے، انہوں نے اس پر جو مضمون لکھا ہے وہ آج جو ندائے خلافت انشاءاللہ یہاں آ جائے گا، ابھی پریس میں تھا لیکن امید ہے کہ آ جائے گا، اس میں ہم نے شائع کیا ہے. لیکن وہ مضمون انہوں نے پورا جو ہے تبصرہ کیا ہے ہمارے ان اشتہارات کے اوپر، اور بہت اس کی جو ہے تائید کی ہے اور تحسین کی ہے. اور یہ کہ وہ پھر مضمون جو ہے روزنامہ نیشنز کے اندر بھی شائع ہوا ہے، اور پشاور کا ایک ہے سٹیٹس مین، اس میں شائع ہوا ہے. ڈان میں بھی کچھ خطوط آنے شروع ہوئے ہیں، کچھ نہ کچھ موضوع جو ہے چلا ہے گفتگو، کیونکہ ہمارا یہ طبقہ جو ہے انگریزی خاں اور انگریزی دا طبقہ، ان تک بالعموم ہماری باتیں نہیں پہنچ رہی. بہرحال یہ فائدہ ہوا ہے. اب ہم نے اس کے لیے ان 3 اشتہارات پر مشتمل ایک 2 ورقہ شائع کیا ہے، اور اسے ہم چاہتے ہیں کہ ملک میں بہت بڑے پیمانے پر شائع کرے. وہ 2 ورقہ آپ کے ہاتھ میں آ چکا ہے. ظاہر بات ہے کہ اس کا پورے کا مطالعہ لفظ برس یہاں نہیں ہو سکتا، یہ تو آپ کے ہاتھ میں ہے. اگر جا کر پورے اطمینان سے اس کی توجہ سے پڑھیے، میں اس کی بعض چیزوں کی وضاحت کر رہا ہوں. اس میں چونکہ آپ سے عملی تعاون بھی ہمیں درکار ہوگا، اور مالیاتی تعاون بھی درکار ہوگا، ہم اسے ایک بڑی مہم کی حیثیت سے پورے ملک میں بات سامنے لانا چاہتے ہیں. اس میں جو 7 نکات بیان ہوئے ہیں، ان میں سب سے پہلا نقطہ یہ ہے کہ پاکستان میں جب بھی بات کی جاتی ہے اسلامی نظام کے قیام کی، تو عام طور پر خاص طور پر جدید تعلیم یافتہ طبقہ جو ہے وہ کہتا ہے کیا طالبان کا اسلام. اس ضمن میں وضاحت کی ضرورت ہے. طالبان کی حکومت کو ہم اسلامی حکومت قرار دیتے تھے اور قرار دیتے ہیں، وہ اسلامی حکومت تھی. اس لیے کہ اسلامی حکومت کی شرط ایک ہی ہے، اللہ اور رسول کی بات سب سے اونچی ہو جائے. لتکون کلمۃ اللہ ہی العلیا، اللہ کی بات سب سے اونچی. تو شریعت کی بالادستی وہاں تھی، وہ اسلامی حکومت تھی. اور ایک دوسرے پہلو سے خلافت راشدہ کے جو ہم واقعات سنتے ہیں پڑھتے ہیں کتابوں کے اندر، کیا سادگی تھی حضرت عمر فاروق کی، حضرت ابو بکر کی، کپڑوں پر پیوند لگے ہوئے، وہ سیدھا کپڑے پہنے ہوئے، چٹائی کے اوپر اور ٹاٹ پر بیٹھے، بالکل وہ نقشہ جو ہے خلافت راشدہ والا جو حکام تھے ان کے، جو گورنر تھے، جو والی تھے، اور خود ملا عمر صاحب نے انہوں نے پیش کیا. یہ دو چیزیں ہیں جن کی گواہی ہم نے پہلے بھی لی، آج بھی لے رہے ہیں. البتہ اسلام کا جو سیاسی اور معاشی نظام ہے وہ وہاں ابھی نہیں آیا تھا. امید یہ تھی کہ اگر ان کو وقت ملتا، مہلت ملتی، باقی جو ہوا ما شاء اللہ کان وما لم یشاء لم یکن، جو اللہ نے چاہا وہ ہوا، جو بھی دشمنوں نے کیا ہے وہ بھی بغیر اذن رب تو نہیں ہو سکتا، بغیر اذن رب تو پتہ بھی نہیں ہلتا. لہذا اس میں کوئی مشیت ہے اللہ کی، جو ہمیں ضروری نہیں کہ ہر چیز سمجھ میں آ جائے، اس کی ہر حکمت ہمارے سامنے آ جائے. تو موقع نہیں ملا، اگر موقع مل جاتا تو یقیناً، مجھے یقین ہے 100% کہ وہاں اسلام کا ایک مثالی معاشی سیاسی ڈھانچہ جو ہے دنیا کے سامنے آتا. بہرحال اب وہ خارج بحث ہے. یہ ایک نقطہ ہے جس کی وضاحت کی ضرورت ہے لوگوں کے اندر، کہ طالبان کے نظام پر قیاس نہ کرو اسلامی نظام کو، اس لیے کہ وہاں اسلامی نظام نہیں آیا تھا، حکومت اسلامی تھی اور اسلامی قانون نافذ ہو گیا تھا، نظام کی بات اور ہے. دوسری بات جو بیان کی ہے میں نے، اور یہ میری تقریروں میں بہت مرتبہ آئی ہے، آج میں چاہوں گا کہ آپ اس کا ایک ایک حرف جا کر پڑھیں اور یاد کریں ان چیزوں کو، وہ یہ ہے کہ احادیث نبویہ میں بعض اشارات، ان کا میں نے یہاں تذکرہ نہیں کیا، صرف تذکرہ کیا ہے، بیان نہیں کیا. یہ چونکہ بڑے پیمانے پر پھیلانا ہے تو مختصر بات کرنی تھی. احادیث نبویہ کے اشارات کے علاوہ 400 سال کی تاریخ اس بات پر گواہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے دست قدرت نے پاکستان کو خاص طور پر تیار کیا ہے کہ ایک مثالی اسلامی ریاست جو عہد حاضر کے معیارات کے مطابق پوری اترنے والی ہو، وہ صرف پاکستان ہی میں قائم ہو سکتی ہے اور ہوگی انشاءاللہ. اس کے جو شواہد میں نے پیش کیے ہیں، جیسا کہ میں نے عرض کیا، میں چاہوں گا کہ آپ اس کو پڑھیے جا کر، کئی مرتبہ بیان ہوئے ہیں. 400 سال سے جو مجددین کا سلسلہ ہند میں آیا، کیوں آیا؟ 1000 سال تک عالم عرب میں حضرت مجدد الفسانی، شاہ ولی اللہ دہلوی، سید احمد بریلوی، شیخ الہند، یہ سب ہندوستان میں کیوں؟ اشارہ ہے نا. پھر یہ کہ عظیم ترین شخصیتیں 20ویں صدی کی جو عالم اسلام کی تھی، وہ کیوں پیدا ہوئی ہندوستان میں؟ علامہ اقبال جیسا مفکر، مودودی جیسا مصنف، اور مولانا الیاس جیسا مبلغ کہیں اور ہے؟ ان کے علم کا، ان کے فکر کا پوری دنیا میں تبلیغی جماعت گھوم رہی ہے، پھر رہی ہے، دنیا دیکھتی ہے. مولانا مودودی کا لٹریچر، ان کی تفہیم القرآن پوری دنیا میں پھیلی ہوئی ہے. علامہ اقبال کا فکر اور فلسفہ پوری دنیا میں پھیلا ہوا ہے. تو آخر کوئی اس میں اللہ تعالیٰ کی مشیت ہے؟ پھر یہ کہ جب خلافت کے خلاف سازشیں ہو رہی تھی تو تحریک چلی صرف ہندوستان میں، اور ایسے زور شور سے چلی کہ ہندو بھی شریک ہوئے، مہاتما گاندھی بھی شریک ہوئے اس میں. پھر یہ کہ جب آزادی کی تحریکیں چلی، بقیہ پورے عالم اسلام میں کوئی نسلی یا لسانی عصبیتوں کی بنیاد کے اوپر، قومیت کی بنیاد پر، یہ ملے نیشنلزم، یہ ٹرک نیشنلزم، عرب نیشنلزم، یہاں تحریک چلی، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. آخر اللہ تعالیٰ کے اس پورے نقشے میں کوئی سبب تو ہے نا. پھر پاکستان کا قیام ایک معجزہ، کانگریس جیسی عظیم جماعت، گاندھی جیسا عظیم لیڈر، مولانا ابوالکلام آزاد جیسا نابغہ مسلمانوں میں سے، مولانا مدنی رحمت اللہ علیہ جیسی عظیم شخصیت علماء میں سے، بڑی بڑی دینی جماعت احرار اور جمعیت علماء ہند مخالف، اور پاکستان بن گیا. یہ معجزہ تھا. پھر پاکستان نازل ہوا شب قدر میں، لیلۃ القدر میں، 27ویں شب رمضان مبارک. پھر یہاں قرارداد مقاصد پاس ہوئی جس نے سیکولرزم کو چیلنج کیا، حالانکہ پوری دنیا میں ڈنکا بج رہا تھا سیکولرزم کا. پھر یہاں پر آپ کو معلوم ہے کہ اس کا نام بھی اسلامی جمہوریہ ہے پاکستان، اسلامی کے نام سے پوری دنیا میں کوئی اور ملک نہیں، اپنے نام جو ہے عرب، المملکت العربیت السعودیہ، سعودی عربین کنگڈم، اسلام کا نام نہیں ہے اس میں کہیں بھی نہیں، اسلامی جمہوریہ پاکستان. پھر یہ کہ یہاں پر یہ واحد ملک ہے جس میں کہ ختم نبوت اور ناموس رسالت کو دستوری اور قانونی تحفظ عطا کیا گیا. پھر سود کے بارے میں پورا عالمی مالیاتی نظام جو یہودیوں کا ہے، اسے چیلنج تو کر دیا گیا ایک دفعہ، ایک ملک کے اندر ہائیسٹ کورٹ نے فیصلہ دے دیا کہ یہ حرام ہے بینکنگ انٹرسٹ اور یہ حرام ہے، اس کو ختم کیا جانا چاہیے. امپلیمنٹیشن نہیں ہوئی ہے، ٹھیک ہے اب پیچھے ہے، لیکن یہ چیزیں بھی تو دنیا میں اور کہیں نہیں ہے. ان سے ثابت ہوتا ہے کہ واقعتاً یہ جو اتنا لمبا سفر ہم نے طے کیا، اس کے کوئی نہ کوئی پیچھے حکمت عملی ہے اللہ تعالیٰ کی، اللہ تعالیٰ کی مشیت ہے، اللہ تعالیٰ کی تقدیر ہے. یدبر الامر من السماء الى الارض، اللہ تعالیٰ کسی امر کی تدبیر کرتا ہے. ثم یرجع الیہ فی یوم کان مقدارہ الف سنۃ مما تعدون، اللہ تعالیٰ کا تو ایک دن ہزار سال کا ہے. 400 برس سے جس چیز کے لیے کہ ایک میدان ہموار ہو رہا تھا وہ ہے پاکستان. پھر یہ کہ سب سے بڑی بات، واحد مسلمان ملک جس کو موجودانہ طریقے پر ایٹمی صلاحیت دے دی گئی، اس لیے کہ اسی کو بالآخر احادیث نبیہ کی روح سے اسی علاقے کو واقعتاً اسرائیل کا توڑ بننا ہے تو اسی کو بننا، یہی وجہ ہے کہ عین تقریب ایک وقت میں قائم ہوئے دو ملک، 1947 اگست میں پاکستان اور جون 1948 میں اسرائیل، 9 مہینے کا فصل ہے. بہرحال یہ شواہد آپ میں سے ہر شخص کو یاد رکھنے چاہیے تاکہ حالات میں جب مایوسی نظر آتی ہے تو اس سے انسان زیادہ دل گرفتار نہ ہو. اللہ کا حساب لمبا ہے، تقویم لمبی ہے، اس کے لیے جو ہے وہ اس کے معاملات کے اندر وقت لگتا ہے. یہاں دیر ہے، اندھیر نہیں ہے. اتنا کچھ اگر ہوا ہے تو یقیناً یہاں اسلامی نظام آئے گا انشاءاللہ. پاکستان کی تقدیر میں نے اس میں لکھا ہے علامہ اقبال کے ایک مصرعے کے حوالے سے، جانتا ہے جس پر روشن باطن ایام ہے، یہ علامہ اقبال کا مصرعہ ہے. تو میں نے اس پر جو ہے اضافہ کیا کہ وہ جانتا ہے ہر شخص کے جو جانتا ہے ان حالات کو کہ کدھر تاریخ جا رہی ہے اور اللہ تعالیٰ کی مشیت کیا ہے، کہ پاکستان کی تقدیر سیکولرزم نہیں ہے چاہے مشرف صاحب کتنا ہی زور لگا لے، بلکہ اسلامی نظام ہے. دو نکات تو یہ ہو گئے، تین میں نے پیروں میں کوشش کی ہے کہ مختصر ترین الفاظ میں وہ آئیڈیل اسلامی نظام کیا ہوگا اس کو بیان کیا. اس میں یہ کہ سیاسی اور دستوری ڈھانچہ کیا ہوگا، ایک اللہ کی حاکمیت کا اقرار جو ہمارے ہاں قرارداد مقاصد میں ہو چکا، ایک قرآن اور سنت کی ٹوٹل بالادستی جو ہمارے دستور میں دفعہ 227 کے تحت لکھی ہوئی ہے، عمل نہیں ہے اس پر، میں تفصیل سے بیان کر چکا ہوں. لیکن ان دو تقاضوں پر پورا عمل ہو جائے، باقی ساری چیزیں جو ہیں وہ امرہم شورا بینہم کے تحت ہے، مباحات میں. آپ صدارتی نظام بنائیں، آپ کوئی پارلیمانی نظام بنائیں، شریعت نہ روکتی ہے نہ لازم کرتی. آپ وحدانی حکومت بنائیں، آپ کو معلوم ہے پورا ایران وحدانی حکومت ہے، وہاں صوبے نہیں ہے. بنگلہ دیش ہم سے زیادہ آبادی ہے، رقبہ بہت کم ہے، وہاں بھی کوئی صوبے نہیں ہے، ایک حکومت ہے، سینٹرل گورنمنٹ، بس کوئی صوبائی اسمبلیاں نہیں، صوبے ہے ہی نہیں. تو وحدانی حکومت بھی ہوتی ہے دنیا میں اور وفاقی بھی ہوتی ہے. تو جو بھی چاہیں بنائیں، الیکشن میں ووٹ دینے کی عمر کتنی ہوگی جو بھی چاہے، مسلمان سب ووٹ دیں گے، فاسق ہوں یا متقی ہوں ووٹ سب دیں گے. البتہ جو امیدوار آئیں گے ان کی پوری سکریننگ کی جائے گی کہ ان کا کردار کیا ہے، ان کے پاس دولت کہاں سے آئی ہے، وہ ایکسپلین کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے، ان کے آس پاس کے لوگ کیا گواہی دیتے ہیں. ان چیزوں کے تحت پورا جمہوری نظام جو اعلی ترین نظام ہو سکتا ہے آج کی دنیا کے مطابق، وہ آپ اختیار کر سکتے ہیں. یہ نہ سمجھیے کہ یہ کوئی میڈیول دور کا کوئی بنو امیہ کا نظام ہوگا، بنو عباس کا نظام ہوگا، یا سلاطین کا نظام ہوگا. اسلامی نظام جو ہے وہ در حقیقت جدید ترین تقاضوں کو پورا کرے گا. صرف یہ تین باتیں اوپر پوری ہو جائے تو نیچے کا سارا ڈھانچہ آپ بہترین قسم کی جمہوریت قائم کر لیں. اسی طرح معاشیات کے ضمن میں، میں نے اس کو دو حصوں میں لیا، معاشیات کے ضمن میں بلکہ تین نکات ہیں اس میں. ایک تو یہ کہ جہاں تک تو ہے تجارت اور صنعتوں کا معاملہ، اس کے میدان میں سے تو یہ ہے کہ دو چیزیں نکال دیجئے، جدید جو نظام ہے کیپٹلسٹک سسٹم جس کا ڈنکا پوری دنیا میں بج رہا ہے، جس پر کہ کمیونزم کے خاتمے کے بعد بغلیں بجائی ہیں امریکہ کے جو اسکالرز دانشور ہیں کہ ثابت ہو گیا کہ ہمارا نظام ہی بہترین ہے، دیکھو کمیونزم مرا پڑا ہوا ہے، مر گیا، ہمارا نظام جیت گیا، کیپٹلزم جیت گیا، لبرل ڈیموکریسی اور کیپٹلسٹک ڈیموکریسی، یہ ہمارا نظام، وہ نظام جو ہے اسلام کے خلاف نہیں ہے، اس کے بہت سے اصول اسلام کے مطابق ہیں. دو چیزیں نکالنی ہیں اس میں سے، صرف سود نکال دو، جوا نکال دو، بس. باقی پرائیویٹ اونرشپ اسلام میں ہے، کمیونزم کی طرح کی نفی تو نہیں ہے پرائیویٹ اونرشپ میں، اسلام میں تو پرائیویٹ اونرشپ ہے، کھیت آپ کا ہو سکتا ہے، دکان آپ کی ہو سکتی ہے، باغ آپ کا ہو سکتا ہے، سب آپ کے ہو سکتے ہیں، کارخانہ آپ کا ہو سکتا ہے. اور پرسنل جو انسینٹو ہوتا ہے، زیادہ کام کروں گا زیادہ نتیجہ نکلے گا میرا ہوگا، زیادہ نفع ہوگا میرا ہوگا، ٹھیک ہے، یہ اسلام میں بھی ہے. اور کمپٹیشن، ایک چیز آپ بھی بنا رہے ہیں وہ بھی بنا رہا ہے، آپ بہتر سے بہتر بناتے ہیں تاکہ زیادہ لوگ میری خریدے، کمپٹیٹو پرائس پر لے کے آتے ہیں، کم قیمت دیتے ہیں تاکہ میرا مال زیادہ بکے، اوپن کمپٹیشن. تو پرائیویٹ اونرشپ، پرسنل انسینٹو، اوپن کمپٹیشن، مارکیٹ فورسز، ڈیمانڈ اینڈ سپلائی، بھائی چیزیں زیادہ ہیں قیمت گر جائے گی، مال کم ہے اور ڈیمانڈ زیادہ ہے قیمت بڑھ جائے گی، ٹھیک ہے، مارکیٹ پرائس، مارکیٹ اکانومی چلنے دیجیے. امپلائر امپلائی ریلیشن شپ میں امپلائر کو حق ہونا چاہیے، فائر اینڈ ہائر، جب چاہے کسی کو ملازم رکھے جب چاہے ہٹا دے. یہ ساری جو مغرب کے معاشی نظام کی کامیابی کمیونزم پر جو اسے حاصل ہوئی، اس کے جو اصل اسباب ہیں وہ اسلام کے اندر موجود ہیں. ہاں دو چیزیں، سود نکال دو جوا نکال دو، یہ اگر ہے تو یہ حرام ہے، بدترین ہے، سور کی طرح ہے، خنزیر ہے، اس سے بڑھ کر ہے. خنزیر پر وہ وعید نہیں آئی ہے کہ جو سود پر آئی ہے، آپ کو معلوم ہے، وہ تفصیل میں جانے کا وقت نہیں ہے. لیکن یہ نہیں ہے کہ جدید معاشی نظام قائم ہو سکتا ہے. ہاں یہ ضرور ہے، بڑے پیمانے کی انڈسٹری جو ہے وہ سٹیٹ کے تحت لگے گی، اس لیے کہ بینکنگ کا کوئی نظام اس طرح کا جو اربوں روپے جو ہے وہ لوگوں کو وہ قرض دے سکے، اور جیسا کہ ہوتا ہے ہمارے یہاں تو پھر وہ قرض معاف ہوئے اور رقمیں عوام کی اور لوگوں کی پالیٹیشنز کی جیبیں بھری، وہ نظام وہاں نہیں ہوگا، محدود ہوگا، بینکنگ کا نظام محدود ہوگا. اس حوالے سے وہ جو ہے سارے بڑے کام جو ہے وہ اسٹیٹ کے تحت. دوسرا نقطہ کیا ہے، زمینداری کا کیا بنے گا؟ دو باتیں بیان کی گئیں، یا تو اگر علماء اس بات کو تسلیم کر لیں، میری رائے یہ ہے، بہت سے اور لوگوں کی رائے بھی ہے، بہت سے علماء کی رائے بھی ہے، پاکستان کی جو اراضی ہیں یہ خراجی ہیں. خراجی کا مطلب یہ ہے کہ کسی کی انفرادی ملکیت نہیں ہے، قومی ملکیت ہے، حکومت کی ملکیت ہے، امت کی ملکیت ہے. تو لہذا کسی زمیندار کی زمین اپنی نہیں ہے، آپ ان سے توڑی واپس لے کر اور برابر برابر کاٹ کر ٹکڑوں کے اندر اور کاشتکاروں کو دے سکتے ہیں، ان سے خراج لیجئے، اور اس خراج اتنا آئے گا خزانہ بھر جائے گا. اور بہت سے جو غیر فطری ٹیکس ہیں جن میں سے انکم ٹیکس سب سے آگے، انتہائی منحوس ٹیکس جس نے ہر شخص کو جھوٹا بنایا ہوا ہے، اور ہر شخص جو ہے اس میں بےئیمانی کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے، جھوٹے حلف دینے پہ مجبور ہو جاتا ہے، ورنہ اپنی دکان بڑھائے کاروبار تو نہیں کر سکتا، اس سے نجات مل جائے گی. یہ ہے اعلی ترین اگر بندوبست ہو جائے، نیا بندوبست اراضی، خراجی زمینیں ہونے کے اعتبار سے کسی کی کوئی ملکیت ہے ہی نہیں، بس جو کھا پی لیا کھا پی لیا تم نے، اب یہ زمینیں سب واپس لے کر، اور یہ شریعت کا عین تقاضا ہوگا. یہ کمیونزم کے تحت میں نہیں کہہ رہا، یہ میں شریعت کے تحت کہہ رہا. حضرت عمر کا فتویٰ، جب شام اور عراق کی اور ایران اور مصر کی ساری یہ علاقے فتح ہو گئے تو یہ مسئلہ اٹھا تھا، ان زمینوں کا کیا بندوبست ہوگا؟ وہ زمینیں خراجی قرار دی گئی، یہ کسی کی انفرادی ملکیت نہیں ہے، یہ امت کی ملکیت ہے، اجتماعی بیت المال کی ملکیت ہے، اور ان سے خراج لیا جائے گا اور خزانے میں آئے گا، بیت المال میں آئے گا. اگر فرض کیجئے علماء اس کو تسلیم نہ کریں، ظاہر بات اس معاملے میں علماء کی رائے کو وزن دینا ہوگا، تب بھی ہمارے پاس ایک راستہ موجود ہے، اور وہ یہ ہے کہ امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، تینوں کے نزدیک مزارعت حرام ہے. نو ایبسنٹی لینڈ لارڈزم، آپ خود کاشت کریں، آپ کے پاس 100 مربع ہیں تو بتائیے آپ خود کاشت کتنے کر سکتے، مزارعت نہیں ہوگی. وہ لازم رکھ لیجئے، لیکن ملازموں کو تنخواہیں دینی پڑیں گی، فصل ہو نہ ہو، اچھی ہو بری ہو، ملازم کو تنخواہ ملے گی، ملازم کو فصل سے کوئی سروکار نہیں ہوتا. وہ محنت کرے گا تنخواہ لے گا. تو مزارعت جب ختم ہو سکتی ہے, اور اس میں تو کوئی عالم دین نہیں کہہ سکتا, مزارعت کے جواز کا فتویٰ جو ہے وہ تو در حقیقت امام ابو حنیفہ کے دو شاگردوں کا ہے, قاضی ابو یوسف, امام محمد. امام ابو حنیفہ کے نزدیک مزارعت حرام مطلق ہے, امام مالک کے نزدیک حرام مطلق ہے, امام شافعی کے نزدیک باغ کے تابع زمین کے اندر مزارعت ہو سکتی ہے, لیکن کھلا کھیت ہو اس میں مزارعت حرام. تو ظاہر بات ہے تینوں ائمہ جو ہیں ان کی رائے کے مطابق ایبسنٹی لینڈ لارڈز کا خاتمہ ہو جائے گا. اس کے بعد یہ کہ تیسرے یہ زکات کا نظام ہو, عشری زمین ہے تو عشر جو آئے گا ایک بٹا دس یا ایک بٹا بیس پیداوار میں سے ٹوٹل میں سے, اس کی بنیاد پر جو ہے سوشل سیکیورٹی کے کوئی شہری مسلمان ہو یا غیر مسلم اس کی بنیادی ضرورتیں جو ہیں وہ پوری ہونے سے نہ رہ جائے. یہ گارنٹی اسلامی ریاست دیتی ہے, یہ اسلامی معاشی نظام ہے کہ جو آئیڈیل اسلامی ریاست اب قائم ہوگی, اللہ کرے کہ وہ پاکستان ہی میں ہو جیسا کہ مجھے امید ہے, اور تاریخ کے اشارے اور احادیث نبویہ کے اشارے ادھر ہی کر رہے ہیں, اسی سمت میں اشارے کر رہے ہیں, یہاں ہوگا انشاءاللہ. تو اس میں معاشی نظام کے یہ خطوط ہوں گے. اب اس میں میرے پورے پورے لیکچر ہیں, گھنٹے گھنٹے ڈیڑھ ڈیڑھ گھنٹے کے, میری پوری کتاب ہے خطبات خلافت, لیکن یہاں میں نے تین تین چار چار سطروں میں یہ نظام دیا ہے تاکہ اس کی بڑے پیمانے کے اوپر تشہیر و اشاعت ہو, لوگوں کو معلوم ہو کہ اسلامی نظام اصل میں ہے کیا, اور آئے گا تو اس سے کیا ہمیں ملے گا. کوئی فقیر نہیں ہوگا سڑکوں پر مانگنے والا. اسلامی نظام تو وہ ہوگا جس میں آتا ہے کہ دور خلافت راشدہ میں لوگ اپنی زکات لے کر پھرتے تھے, کوئی قبول کرنے والا نہیں ملتا تھا, کہاں مانگنے والا. حضرت عمر نے ایک دورے میں اپنے دیکھا کہ ایک یہودی جو ہے وہ بھیک مانگ رہا ہے. انہوں نے پوچھا وہاں کے والی سے یہ کیا معاملہ, یہ بھیک کیوں مانگ رہا ہے. اس سے پوچھا, انہوں نے کہا جب میں جوان تھا تو میں جزیہ دیتا تھا, اب میں بوڑھا ہو گیا ہوں تو اب میں بھیک مانگنے پر مجبور ہوں. حضرت عمر نے کہا نہیں, اس کا وظیفہ مقرر کرو, یہ کام کرتے ہو تو ان سے جزیہ لو, کام نہیں کر سکتے معذور ہیں, تو ان کی بھی کفالت جو ہے وہ بیت المال کے ذمے ہے, صرف مسلمان کی نہیں غیر مسلم کی بھی. یہ معاشی نظام کے خد و خال. معاشرتی نظام کیا ہوگا, وہ تو سیدھی سی بات میں نے لکھی اور یہ بڑی اہم ہے, اس لیے کہ اس میں بہت سے ناک بو چڑھائے جاتے ہیں. دیکھیے سطر حجاب اور سیگریگیشن, مردوں اور عورتوں کی علیحدگی, اختلاط نہ ہو, آزادہ نہ میل جول نہ ہو, جسم کو ڈھانپنے کے قوانین شریعت نے دیے, عورت کے کیا ہیں مرد کے کیا ہیں, عورت باہر نکلے گی تو حجاب پردہ کیا ہے, اور نمبر تین سیگریگیشن. بس یہ تین اصول ہو تو باقی کہیں رکاوٹ نہیں آتی. لڑکیوں کے سکول علیحدہ, لڑکوں کے علیحدہ, لڑکیوں کے سکولوں میں عورتیں پڑھائیں گی, مردوں کے سکول میں مرد پڑھائیں گے, کالج علیحدہ, یونیورسٹیز علیحدہ. ایران میں خواتین کی ایکسکلوسو یونیورسٹی قائم ہو چکی ہے تہران کے اندر, میں خود دیکھ کر آیا, کیوں نہیں ہو سکتی. اسی طریقے سے مردانہ ہسپتال, ڈاکٹر جو ہے مرد, مریض مرد, نرسیں بھی مرد ہونے چاہیے, نرسز, جیسے فوج میں میل نرسز ہوتے وہاں عورت نرس نہیں ہونی چاہیے. زنانہ ہسپتال میں عورتیں جو ہیں مریض, عورتیں ہی معالج, لیڈی ڈاکٹرز اور خواتین نرسیں. سیگریگیشن, صرف ایسی انڈسٹریز قائم کی جائیں, ایک تو یہ کاٹیج انڈسٹریز, گھروں میں کام کریں عورتیں, بیٹھ کر باہر نکلے نا کیا ضرورت ہے, وہ خام خواہ بنے, سنوریں, جائیں, سفر کریں, پھر آئیں, اس کے بجائے گھروں کے اندر کام کریں. دنیا میں بڑی بڑی انڈسٹریز جو ہیں وہ کاٹیج انڈسٹریز کے طور پہ چلتی ہیں. جنگ کی حالت ورلڈ وار ٹو میں نے اپنی آنکھوں میں دیکھا تھا, دہلی کا ایک علاقہ باڑا ہندو راؤ جو ہے اس میں کارخاندار مشہور ہو گئے تھے, ہر گھر میں کارخانہ تھا, کہیں بٹن بن رہے ہیں, کہیں پہ بکسوئے بن رہے ہیں, کہیں پر پینٹیں سل رہی ہیں, کہیں پر وردی کی فوج کی جو بڑے پیمانے پر سپلائی کی ضرورت ہوتی تھی. تھا آپ گھر کو, صبح ٹرک آیا خام مال لے گیا, شام کو ٹرک آیا فوجی تیار مال لے گیا, عورت نہ گھر سے نکلی نہ واپس آنے کا سوال, گھر کے اندر ہے کام کر رہی پوری پوری فیملی. پھر یہ کہ ایسے انڈسٹریل یونٹس بنائے جائیں, عورتیں کام کریں, عورتیں سپروائز کریں, مردوں کے آنے کے کام ہی نہ ہو, ان کے ورکنگ آورز کم رکھے جائیں, تاکہ یہ ہے کہ وہ اپنے گھر کا کام کاج بھی تو کرنے والی بنے نا. اسی طرح ایسی مارکیٹس ہو سکتی ہیں, خواتین دکانداری کریں اور خواتین ہی جائیں وہاں پر. किसी जगह पर मैं कहता हूं रुकावट नहीं आती। मैंने इसमें वो शेर लिखा है ये कि बहुत से लोग जो समझते हैं पता नहीं क्या होगा औरतों को घरों में बंद कर देंगे, इतनी इस्लाम तो नहीं कहता औरतों को घर में बंद कर दिया जाए। हां ये कि औरत का असल दायराकार घर है, उसका शौहर, उसकी औलाद, औलाद की परवरिश और तरबियत उसका अव्वलीन फरीजा है। लेकिन इस्लाम रोकता नहीं है। अगर आप समझते हैं कि आज की माश की जिंदगी दुनिया के अंदर जो दौड़ है, भाग दौड़ है, मुकाबला है, अगर खवातीन काम नहीं करेंगी तो हम मुकाबला नहीं कर, ठीक है खवातीन की वर्कफोर्स को इस्तेमाल कीजिए। जैसे मैंने कहा घरेलू सनअतें, मेरी तजवीज यह भी है कि प्राइमरी एजुकेशन सारी औरतों को दे दो, प्राइमरी लेवल पर किसी मर्द को उस्ताद रखो ही नहीं, इसलिए कि छोटे बच्चे हैं और छोटे बच्चों को औरतें जिस तरीके से शफकत दे सकती हैं, मां की ममता उनकी फितरत में होती है, वो मर्द नहीं दे सकते और कोई हर्ज नहीं, किसी मर्द को रखो ही नहीं। इसी तरीके से यह है, अगर आपका हवाई जहाज है उसमें इस्लाम का निजाम आप चाहते हैं, जियाउल हक साहब ने उसे खाली कर दिया था कि शराब सर्व नहीं होगी, तो दुनिया ने यही कहा ना कि, और ये मैंने उनसे कहा था कि जनाब आपने शराब तो बंद कर दी, दुनिया ने तो कहा ज़कियानुसी है, लेकिन क्या ये नौजवान जो जाती है वहां पे एयर हॉस्टेसेस ये इस्लाम में जायज है? मुसलमान औरत हज करने नहीं जा सकती महरम के बगैर, उम्रे को पाबंदी है, आपने पाबंदी लगाई हुई है, और ये जो है जवान लड़कियां जाती हैं दो दो हफ्ते तक बाहर रहती हैं घर से, किन में रहती है, कोई उनका महरम साथ होता? क्या ये ट्रे खाने की मर्द नहीं रख सकते? स्टूवर्ड मर्द हो और तो क्यों? सिर्फ मैंने अर्ज किया था तीन उसूल हैं उनको इख्तियार करना है, आजादाना इख्तलात ना हो मर्दों औरतों का, और सतर और हिजाब के अहकाम पर अमल किया जाए, बाकी बयां में नुक्ता तौहीद आ तो सकता है, तेरे दिमाग में बुतखाना हो तो क्या कहिए, पूरा माशरती निजाम दुनिया का चल सकता है, कहीं रुकावट नहीं आती है। बस तीन चीजें हैं जैसे मैंने कहा, वहां सूद और जुआ निकाल दीजिए, बाकी पूरी मार्केट इकोनॉमी सरमायाकारी हो सरमायादारी ना हो, सूद निकल जाएगा सरमायादारी खत्म हो जाएगी। ये इर्तिका से दौलत होता है, दौलत जमा होती है, कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ ये सूद से होती है, सूद निकाल दीजिए कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ नहीं होगी, बाकी प्राइवेट ओनरशिप, पर्सनल इंसेंटिव, ओपन कंपटीशन, मार्केट रूल्स, मार्केट फोर्सेस, इन सबको आजादी के साथ काम करने में। इसके बाद आखिरी सफे पर इसमें इसका लाया अमल कैसे आएगा ये निजाम, इसमें भी दो नुकते मैंने अर्ज किए हैं। नंबर एक, आसान तरीन काम जिससे कि मालूम होता है कि ये जो हम 50 साल में जो हम कदम ब कदम चढ़कर जहां आए हैं, करारदादे मकासिद, जमहूरिया इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, दफा 227, और फिर ये कि शरीयत कोर्ट, फेडरल शरीयत कोर्ट कायम हुई, ये लैंडमार्क्स दस्तूरी सतह पर ये पेशरफ्त हुई है, अगरचे ऐसे चोर दरवाजे मौजूद हैं कि जिनकी वजह से ये मुअस्सिर नहीं। इसीलिए मैं कहता रहा हूं कि पाकिस्तान का दस्तूर जो है वो मुनाफिकत का पलंदा है, पूरा इस्लाम उसमें मौजूद है। मुनाफिक कौन होता था दौरे नबवी में? वो मुसलमान होता था, मुसलमान शुमार किया जाता था। अब्दुल्लाह इब्ने उबे का जनाजा पढ़ा है हुजूर ने, उसे आखिरी वक्त तक मुसलमान समझा, हालांकि रईसुल मुनाफिकीन, मुनाफिकों का सरदार, वो मुसलमान होता है लेकिन हकीकत में अंदर से खाली ईमान नहीं। हमारा दस्तूर पूरा मुसलमान दस्तूर है लेकिन मुअस्सिर नहीं है, चोर दरवाजे। वो उसकी तफसील में मैं इस नहीं जाना चाहता, कुछ थोड़ा सा अर्ज करूंगा। काश अल्लाह ताला जो है हमारे मजहबी कायदीन जो है उनके दिलों को फेर दे कि वो इलेक्शन के धंधे से दस्तबरदार हो जाएं। अब फिर वो खेल आएगा। सन 51 में जब पहली मरतबा जमात इस्लामी ने इलेक्शन में हिस्सा लिया था, मैं तालिब इल्म था, बहुत काम किया था उस जमाने में उस सिलसिले में, तो अब्दुल्ला शाकिर साहब ने एक नजम लिखी थी, हुन फेर मदारी आवनगे, तो आप फिर मदारी आएंगे, वो जो अगर खेल चलेगा तो वो मदारी आएंगे, जो कुछ होता है हमारे इलेक्शन के अंदर होगा। लेकिन इस खेल में दीनी जमातों की शिरकत से न कुछ हासिल हुआ न होगा। वहां से अगर बहुत बड़ी, अगर एक अल्लाह के लिए मुश्किल नहीं, हम दुआ करें अल्लाह ताला उनके दिलों को बदल दे और इस रुख पर ले आए, वहां से हटकर निफाज इस्लाम के मतालबे के लिए एक मुत्तहिदा महाज बनाए, मतालबे करें ये करो ये करो ये करो, मुनकरात का सद्देबाब, सूद बंद करो, इसके लिए मतालबे हो, मुजाहरात हो, मुजाहरे हो, और अगर अल्लाह हिम्मत दे
اور اگر مخالف حکومت جو ہے وہ اڑی رہ جائے، سول ڈسوبیڈینس ہو، غیر مسلح بغاوت ہو، کوئی حل نہیں، کس لیے جانے دیں گے اس کام کے لیے؟ لیکن اس کے لیے طریقہ ہے، اسی لیے میں نے آپ کو آیت سنائی، ولتکم منکم امتن، دیکھو مسلمانوں تم میں سے ایک ایسی جمعیت وجود میں آنی چاہیے، ایک جمعیت، ایک امت، وہ کیا کرے؟ تین کام کرے، یدعون الی الخیر، خیر کی دعوت دے، اور سب سے بڑا خیر قرآن مجید ہے، قرآن کی دعوت، اور نمبر دو، ویامرون بالمعروف، نیکی کا حکم دے، یہ کام کرو، یہ کرو، یہ کرو، وینہون عن المنکر، اور منکر سے روکے، منع کرے، اور اس نہی عن المنکر کے ضمن میں میں نے آپ کو حدیث سنائی، مسلم شریف کی روایت ہے، اور ایک طویل روایت اس سے زیادہ طویل جو ہے اور بھی ہے، وہ بھی مسلم شریف کی ہے، یہ مختصر ہے، یاد رہتی ہے، یاد رہ سکتی ہے آسانی سے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، من را منکم منکرن، اے مسلمانوں تم میں سے جو شخص کسی بدی کو دیکھے، فلیغیر بیدہ، اس کا یہ فرض ہے کہ اپنے ہاتھ سے، طاقت سے اس کو بدل دے، اس کو ختم کرے، فلم سطح، اگر اس کی طاقت نہ ہو، فب لسان ہی، تو زبان سے کرے، کہے تو صحیح، کام غلط ہے، خدا کے لیے بازا ہو، چھوڑ دو اس کام کو، فلم سطح فب قلب ہی، اگر اس کی بھی ہمت نہ ہو، زبانیں بھی اگر گدی سے کھینچی جا رہی ہوں کلمہ حق کے اوپر، اور آدمی ہمت نہ کرے اس کے لیے، تو کم سے کم دل میں شدید نفرت رکھے، وَذَٰلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، اور یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے، جب یہ بھی کیفیت ختم ہو جائے، آپ بدی کو دیکھیں اور دل میں ملال بھی نہ آئے، آپ کو افسوس بھی نہ ہو، طبیعت کے اندر جو ہے ایک رنج اور صدمے کی کیفیت بھی پیدا ہو، اس کا مطلب ایمان سرے سے ختم ہو گیا، وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا، پھر اس میں یہ بھی لکھ دیا گیا، پہلے مطالبے ہی یہ کرنے چاہیے کہ دستور پاکستان میں جو چور دروازے ہیں اسلام کے مؤثر ہونے کے اعتبار سے، وہ دروازے بند کیے جائیں، اب صدر صاحب نے کوئی پیکج دینا ہے دستور کے اندر، کیا کیا ترامیم وہ کرانا چاہتے ہیں، اگر دینی جماعتوں کی طرف سے یہ متحدہ طور پر مطالبہ ہے کہ سب سے پہلے دستور کے اندر جو چور دروازے ہیں جن کی وجہ سے اسلامی دفعات غیر مؤثر ہیں، ان کو بند کرو، وہ اس میں لکھی گئی ہیں، آپ پڑھ لیں گے جا کر، اور سب سے پہلا دوسرا مطالبہ کیا ہے کہ سود کو ختم کرو، اب مزید کوئی مہلت نہ لی جائے، ابھی سے اس کی تحریک شروع کی جائے، ورنہ عین وقت کے اوپر آ کر چپکے سے وہ عدالت میں جائیں گے، اور عدالت پانچ سال دے دے، دس سال دے دے، اب جب فیصلہ ہو چکا ہے اس کو نافذ کرو، اور آپ کی جو کمیٹیاں بنی ہیں ان میں سے جس نے جو کوئی بھی نقشہ دیا ہو سود کے بغیر کی بینکنگ کا، اس کو نافذ کر دو، اس میں کوئی کمی رہ جائے گی، بیشی رہ جائے گی، تو بعد میں اس میں ترمیم ہو سکتی ہے، امپروومنٹ ہو سکتی ہے، لیکن یہ کہ کم سے کم اندرون ملک جو سود ہے وہ تو فوری طور پر بند کیا جائے، زیادہ سے زیادہ کوئی قابل غور معاملہ اگر ہو سکتا ہے پوری دنیا کے سامنے کھڑے ہونے کی، اور جرت کے ساتھ، وہ تو ہمارے اندر جرت اسی وقت پیدا ہوگی جب ہمیں یقین ہو جائے کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے، ورنہ وہ جمبرت نہیں ہو، اللہ کے ساتھ ہونے کا یقین ہو تو بڑی سے بڑی طاقت کے سامنے ہم انشاءاللہ کھڑے ہو جائیں، تو اس کو نوٹ کیجئے کہ یہ مطالبات سر فہرست ہونے چاہیے، یہ بھی اس دو ورتے کے اندر آ گیا۔ آخری نقطہ کیا ہے کہ اگر دینی جماعتوں کا یہ رخ نہ ہو، وہ ادھر نہ آئیں نہ کریں، تو بہرحال ہماری ہم بے بزاعت ہیں، جیسے حضرت علی نے کہا تھا جب بنو ہاشم کی دعوت تھی اور وہاں دونوں مرتبہ جو ہے کوئی شخص بھی حضور کی بات ماننے پہ آمادہ نہیں ہوا، تو حضرت علی کھڑے ہوئے، غالباً اس وقت 13 برس کی عمر ہوگی، اور انہوں نے کہا اگرچہ میں سب سے چھوٹا ہوں، چونکہ بڑے جو آدری بنو ہاشم کے بڑے لوگ موجود تھے، میں چھوٹا ہوں، اور یہ کہ میری ٹانگیں پتلی ہیں اور میری آنکھیں بھی دکھتی ہیں، لیکن میں آپ کا ساتھ دوں گا، تو پورا مجمعہ کھلکھلا کے ہنس پڑا، کیا معلوم تھا کہ یہی شیر خدا بننے والے ہیں، علی حیدر مرتضی بننے والے، یہ تو اب دنیا نے پھر بعد میں دیکھا کہ علی کیا سے کیا بنے، لیکن اس وقت کیا تھے، بچے۔ اسی طریقے سے میں نے اس میں لکھا کہ تنظیم اسلامی بے مزاج ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، ابھی چھوٹی ہے، لیکن وہ اس کام پر عمل پیرا رہے گی، کیا پتا اللہ تعالیٰ چھوٹی کو بڑی بنا لے، اگر باقی لوگ اس کام کے لیے تیار نہیں ہوتے تو اللہ تعالیٰ کی قدرت سے بعید نہیں ہے کہ لوگ تنظیم اسلامی کا رخ کریں، اور تنظیم اسلامی ہی اپنے بل بوتے کے اوپر اس پروگرام پر عمل کر سکے، اللہ تعالیٰ سے اس کی دعا کی جائے گی اور سب دنیا میں ہم من انصاری اللہ، کون ہے مددگار میرا اللہ کے اس راستے میں، یہ صدا اور یہ ندا جو ہے ہماری طرف سے جاری رہے گی. تو یہ ہے یہ دو ورقہ جو آپ حضرات کے ہاتھوں میں ہیں، اسے ہم اس ملک کے اندر بہت بڑے پیمانے پر پھیلانا چاہتے ہیں. اب اس میں جو آپ سے مالی اور عملی تعاون درکار ہے، کچھ تھوڑا تھوڑا تعاون تو شروع کیجئے نا. تنظیمیں پورے نہیں آتے، پوری طرح شامل نہیں ہوتے، بیعت کی کڑوی گولی جو ہے وہ حلق سے نہیں اترتی، تو یہ تھوڑا تھوڑا تعاون تو ہو سکتا ہے. ہم نے اس دو ورقے کے پیکٹ بنائے ہیں 100 کے، یہ 25 روپے میں ایک پیکٹ مل جائے گا، صرف اس کی کاسٹ ہے، بلکہ کاسٹ بھی غالباً اس سے کچھ زیادہ ہے، ڈائریکٹ کاسٹ، لیکن وہ ہم نے دیا ہے تاکہ آپ وہ لے کر جائیں اپنے محلے میں، اپنے دفتر میں، اپنی مارکیٹ میں تقسیم کریں. ہمارے کارکن کریں گے، لیکن سب کارکن کو کہاں کہاں پہنچیں گے. میں چاہتا ہوں کہ یہاں پہ جن لوگوں نے میری یہ بات سنی ہے اور مجھ سے متفق بھی ہیں، ظاہر بات ہے اتنی دور سے چل کر آتے ہیں، کسی محلے کی مسجد نہیں ہے کہ محلے کی مسجد میں محلے کے لوگ آ کے جمع ہو گئے، نہیں، لوگ آتے ہیں دور سے، آتے ہیں فاصلوں سے آتے ہیں. تو اس میں تعاون، ایک تو یہ کہ 25 روپے کا 100 یہ آپ کو پیکٹ مل جائے گا باہر. اس کے علاوہ ہم نے ایک اور کام اس دفعہ کیا ہے، یہ جو اونچی سوسائٹی کے لوگ ہیں، بڑے افسر ہیں اور بڑے وکلاء ہیں، یہ لوگ، ان کو اگر آپ یہ تھمائیں گے تو اس کو شاید پڑھنا بھی وہ اپنے لیے کسر شان سمجھے. ہے ذہنیت ہے، کیا کریں، جیسی ذہنیت ہے ہمیں اس کے ساتھ ٹیکل کرنا، ڈیل کرنا. اس کے لیے ہم نے اسے ایک بڑے خوبصورت کارڈ کی شکل میں چھاپا ہے، جو کارڈ ہوتا ہے اور گلیس پیپر والا کارڈ، بہت عمدہ بڑا، اسی سائز کے اوپر اور لفافے کے اندر، اور اس میں ایک خط بھی کہ جو آپ کسی کو دیں، اپنے کسی افسروں میں سے، اپنے کولیگز میں سے، آپ وکیل ہیں تو وہ کلا کے حلقے میں پہنچائیے، آپ ڈاکٹر ہیں تو ڈاکٹرز کے حلقے میں پہنچائیے. وہ جو ہے ظاہر بات ہے کہ وہ کاسٹلی چیز ہے، وہ ایک تو ملے گا 5 روپے کا، اس میں خط جو ہے ساتھ، اس میں آپ اوپر لکھیے جس کو آپ دے رہے ہیں، نیچے اپنا نام لکھیے، اس خط یہی ہے کہ یہ میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، ذرا ہمت کر کے اس کا مطالعہ فرما لیجئے، تاکہ اسلامی نظام کے بارے میں کچھ ذہنوں میں مغالطے تو وہ دور ہو جائے، اور وہ کیسے آئے گا اس کی بات بھی واضح ہو جائے، اور پاکستان کے لیے کیسے مقدر ہے، اس کے شواہد کیا ہیں تاریخی، وہ بھی آپ کے سامنے آئے. تو یہ جو ہے 5 مل جائیں گے 20 روپے کے، لیکن اکیلا اگر آپ لیں گے تو وہ 5 روپے کا ہے. یہ میں چاہتا ہوں کہ آج زیادہ سے زیادہ تعداد میں آپ حضرات لیں، اور آج کی گفتگو کا بھی یہی موضوع، اور آج اسی کام میں آپ کے ساتھ مجھے عملی اور مالی تعاون درکار ہے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.